ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی. میرے واجب الاحترام جھنگ شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کافی طویل عرصے کے بعد اس مسجد تقویٰ میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. 3-3.5 سال پہلے غالباً اسی مسجد میں جب ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا اور اسلام کی دعوے دار حکومت کی ساری انتظامیہ ہم لوگوں پر پل پڑی تھی، اس وقت ہم یہاں آئے تھے، اور بعض لوگوں کو اس وقت کا ہمارا آنا یاد ہوگا. میرے دوستو، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیرت سید البشر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں. ہمارا اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا. حضور کی سیرت میں کیسے بیان کروں؟ اگر حضور کی سیرت ہم بیان نہیں کر سکتے تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنا صرف نام لکھانے کے لیے ہے کہ ہمارا نام رسول اللہ کے مدح خانوں میں لکھا جائے، اور ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی ہو جائے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کر جا رہی تھی. کسی نے پوچھا، اماں یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہتیں آئی ہیں، خزانے آئے ہیں، تو اس گٹھڑی سے یوسف کو کیسے خریدے گی؟ تو کہنے لگی، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھانے کی ہے. کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا. تو ہم نام لکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کو مانے اور اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے محبوب کو نہ مانے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو علم نشرح کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغا کہا، اور جس کے آنے کو قد جاءکم من اللہ رسول کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کے ہماگیری کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت میں سراج منیرہ کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور یہ بتایا کہ اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں. فرمایا ساری کائنات میں سب سے نرالا، ساری کائنات میں سب سے اعلی یہ میرا حبیب ہے. ذرا توجہ سے بات سمجھے، حضور سب سے اعلی ہے، حضور سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات کو آئے وہ رات راتوں میں اعلی، جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں سے اعلی، جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں سے اعلی، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں میں اعلی، حضور جس دور میں آئے وہ ادوار میں اعلی، حضور جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلی، حضور جس بستی میں آئے وہ بستی سب سے اعلی، حضور جس شہر میں آئے وہ شہر سب سے اعلی، حضور جس نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلی، حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی گلیوں سے اعلی، حضور جس راستے پہ آئے وہ راستہ راستوں سے اعلی، حضور علیہ السلام نے حضور مسکرائے تو وہ گھڑی سب سے اعلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی وہ گھڑی سب سے اعلی. وہ پیغمبر جس کے آنے پہ دنوں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے پہ عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے پہ فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے پہ پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے پہ درختوں کو مرتبہ ملا، اسی پیغمبر کے قدم پہ جب صدیق آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عمر آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، عثمان آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، علی آیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، اس محمد کے قدموں پہ جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا.
حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا حضرت علی،
حضرت علی. جذبہ قابل قدر ہے، جذبہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو سلامت رکھے، جذبے کی قدر ہے. ہائے ہائے، آج ایک ایسا طبقہ ہے جو ابو بکر عمر کو برا کہتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو نبی کے روضے میں سوئے ہوئے کو برا کہتا ہے،
اور ایک ایسا طبقہ ہے جو نبی کے مصلے پہ کھڑے ہوئے کو برا کہتا ہے. فرق کوئی نہیں دونوں میں, فرق کوئی فرق ہے؟ ایک کہتا ہے روزے کے اندر جو سوئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں, ایک کہتا ہے جو مصلے پہ کھڑے ہیں وہ ٹھیک نہیں, ایک کہتا ہے اذان کے شروع میں اضافہ, ایک کہتا ہے اذان کے آخر میں اضافہ, ایک کہتا ہے 10 محرم کو جلوس, دوسرا کہتا ہے 12 کو جلوس, اور جلوس بھی دنیا میں کسی مذہب کا حصہ ہوا ہے. کوئی فرق نہیں, کوئی آپس میں منافات نہیں. ایک چیز ہے, میں تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ تفصیل ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ عاشقوں کا پتہ چلے, تاکہ عاشقوں کا پتہ چلے اور یہ پتہ چلے کہ نبی کا دشمن کون ہے جو نبی کے عشق کا دعویٰ کر کے دنیا میں ظاہر ہے. حضور سب سے اعلیٰ, کہو حضور, حضور سے اعلیٰ دنیا میں کوئی نہیں. حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو ایک ہندو شاعر نے کہا, وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ, غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا, جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا, صحابِ رحم بن کر رحمت للعالمی آیا. ایک ہندو میرے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا اور حضور کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہی نے دنیا میں اصل میں آنا تھا. حضور نے آنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا, حضور نے آنا نہ ہوتا تو یہ رونق محفل نہ ہوتی, حضور نے آنا نہ ہوتا یہ مسجدیں نہ ہوتی, یہ مدرسے نہ ہوتے, یہ مکاتب نہ ہوتے, یہ علماء نہ ہوتے, یہ صلحاء نہ ہوتے, یہ فقہاء نہ ہوتے, یہ انبیاء نہ ہوتے, یہ مرسل نہ ہوتے, حضور نے آنا نہ ہوتا 2 لاکھ محدث پیدا نہ ہوتے, حضور نے آنا نہ ہوتا 4 لاکھ علماء پیدا نہ ہوتے, حضور نے آنا نہ ہوتا صدیق کو صداقت نہ ملتی, عمر کو عدالت نہ ملتی, عثمان کو شرافت نہ ملتی, علی کو شجاعت نہ ملتی, حنظلہ غسیل الملائکہ نہ بنتا, ابن عباس مفسر نہ بنتا, ابن مسعود محدث نہ بنتا, حضور نے آنا نہ ہوتا ابو ذر غفاری طارق الدنیا نہ بنتا اور سلمان فارسی زاہد الدنیا نہ بنتا, حضور نے آنا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی فلسفے کو اقبال سہیل نے بیان کیا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. حضور نے آنا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ایک آدمی کہنے لگا, اگر حضور نے آنا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر حضور ہی آ جاتے, حضور نے ہی آنا تھا تو حضور ہی آ جاتے, حضور کے آنے سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو کیوں بھیجا گیا, حضور کے آنے سے پہلے انبیاء کیوں آئے, مرسل کیوں آئے, آنا تو حضور نے تھا تو پھر حضور ہی آ جاتے, تو حضور سے پہلے 1,24,000 انبیاء کیوں آئے, اس لیے نبی آئے, توجہ کریں, تاکہ راستہ بن جائے, تاکہ محفل سمر جائے, تاکہ دنیا جمع ہو جائے, تاکہ رونق خانہ بن جائے, شمع محفل ہو جائے, حضور نے آنا ہے راستہ بن جائے, انبیاء آ گئے, مرسلین آ گئے, مقتدی آ گئے, اب امام آتا ہے. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیے آپ ایک جلسہ کرتے ہیں بہت بڑا جلسہ, اس جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری کو بلاتے ہیں, عطا اللہ شاہ بخاری کا نام اشتہار میں شائع کرتے ہیں, بہت بڑا موٹا نام ہے اشتہار, سارے شہر میں لگا دیا جاتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے پرسوں کو فلاں چوک میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے. اس اشتہار کے ارد گرد بڑے بڑے مقرروں کے اور بھی نام ہیں, 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کا بھی نام ہے, لیکن لوگ کہتے فلاں جگہ عطاء اللہ شاہ کی تقریر ہے. کوئی مقرروں کو نہیں جانتا. جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں سٹیج پر عطاء اللہ شاہ بخاری نظر نہیں آتے. میں منتظم سے پوچھتا ہوں جناب تقریر تو عطاء اللہ شاہ کی ہے, اور وہ نظر نہیں آتے. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اصل تقریر تو واقعی عطاء اللہ شاہ بخاری کی ہے. ہم نے عطاء اللہ شاہ کے آنے سے پہلے لوگوں کو بلانے کے لیے, مجمع سجانے کے لیے, رونق بنانے کے لیے ہم نے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کو لگا دیا. اور جب دنیا آ جائے گی, جب محفل سمر جائے گی, جب مجمع جم جائے گا, رات کا آخری وقت ہو جائے گا, تو آخر میں وہ خطیب آئے گا جس کے لانے کے لیے اس جلسے کو بنایا گیا تھا. میں نے کہا جب خدا نے فطرت کا اشتہار شائع کیا تو فطرت کے اشتہار پہ سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا دے دیا, اور اس کے ارد گرد 1,44,000 انبیاء کے نام بطور مقرر کے دے دیے. جب فطرت کا یہ جلسہ شروع ہوا تو پہلے آدم آئے, پھر نوح آئے, پھر شیس آئے, زکریا آئے, 1,24,000 مقرر آئے تاکہ دنیا آ جائے, تاکہ کائنات آ جائے, تاکہ جلسہ بن جائے, تاکہ رونق بن جائے. اور جس وقت ساری دنیا آ گئی, شمس و قمر, حجر و شجر و حجر, اور دنیا کے بڑے بڑے پیغمبر دنیا میں آ چکے, یوسف کے حسن نے نظارہ کر لیا, ابراہیم کی قربانیوں نے نظارہ کر لیا, آتش نمرود کے امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو چکا, نوح کامیاب ہو چکا, عیسیٰ کامیاب ہو چکا, ابراہیم میرے نبی کے آنے کی دعائیں کر چکا. جب یہ مقرر بھگت گئے, دنیا بیٹھی ہے, مجمع جمع ہے, تو آخر میں اس مکے اور مدینے کے خطیب کو لایا گیا کہ جس کے لیے کائنات انسانی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا. فرمایا اے پیغمبر اصل میں تو نے آنا تھا تیرے لانے کے لیے, یہ کائنات انسانی کا جلسہ بلایا گیا. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. اقبال نے کیا عجیب بات کہی ہے, ذوق تازہ ہے. اور جان والو سوئے ہوئے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ بھٹا صاحب آ گئے ہیں, اب جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا, تو بولنا نہیں, ٹوپی لا کے آگے بیٹھا ہے. توجہ کرے, اقبال نے کیا عجیب بات کہی ہے. اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, اور نبض ہستی میں یہ گنچے بھی پریشاں ہوتے, رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے, اور خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا, بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا, نہ دشت و جبل توحید کے حدی خاں ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے.
نعرہ حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی.
اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا. اصل میں کس نے آنا تھا؟ جب وہ پیغمبر آئے دنیا میں بہار آئی, جب وہ نبی آئے دنیا میں خوشی آئی. آئی یا نہیں آئی؟ جس کو نبی کے آنے پہ خوشی نہ ہو اس سے بڑا مردود دنیا میں کوئی نہیں. جس کو نبی کے آنے پہ خوشی نہ ہو اس سے بڑا مردود دنیا میں کوئی ہے؟ اسی خوشی کا اظہار ماہر القادری نے کیا. وہ کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتہا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا, وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا, وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. اصل میں حضور نے آنا تھا. اصل میں کس نے آنا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضور علیہ السلام جس رات کو تشریف لائے صرف اسی پر تقریر ہو سکتی ہے, جس دن تشریف لائے اسی پر تقریر ہو سکتی ہے, جس شہر میں تشریف لائے اسی پر تقریر ہو سکتی ہے، جہاں سے جہاں تک گزرے اسی پر تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں اسی حفیظ طائب کا کلام کہتا ہوں جس نے 170 شعر حضور کی شان میں کہے اور آخر میں یہ کہا کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے، تمام عمر لکھا مدا باقی ہے، ورق تمام ہوا مدا باقی ہے. کوئی آدمی حق ادا کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، حضور کے ذکر پر تین چیزیں سامنے آتی ہیں. ذرا توجہ سے بات سمجھے، کتنی چیزیں؟ ایک ہے میلاد، ایک کیا ہے؟ میلاد، اور ایک ہے نبی کی سیرت، ایک ہے پیغمبر کی تعریف. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، میلاد، سیرت اور نبی کی تعریف. توجہ کرے ذرا، میلاد کا معنی ہے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا. میلاد کا کیا معنی؟ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا. میلاد کا معنی ہے پیغمبر کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا. میلاد کا معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ کا ذکر کرنا. یہ اہل سنت کے نزدیک عبادت ہے. اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ لیکن توجہ کرے ذرا، نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، نبی کی جب ولادت ہوئی، ولادت پر خوشی سب نے کی. ولادت پر خوشی سب نے کی. ولادت پر خوشی ابو طالب نے بھی کی، ابو لہب نے بھی کی، لیکن ولادت کی خوشی ان کو جنت میں نہیں لے جا سکی. ولادت کی خوشی ان کو جنت میں نہیں لے جا سکی. اور دوسری چیز ہے نبی کی تعریف. دوسری چیز کیا ہے؟ اب دیکھیے، حضور کی تعریف ابو طالب نے کی. ابو طالب نے کہا ان دین محمد خیر ادیان بریہ، کہ بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے. وہ ابو طالب نبی کی شان میں کہتا ہے وہ ابیض یستسق الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمت للارامل، اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا. ولادت پہ ابو طالب نے خوشی منائی، ولادت پہ ابو لہب نے خوشی منائی، اور ابو طالب نے بھی نبی کی تعریف کی، ابو لہب نے بھی نبی کی تعریف کی، ولادت پہ بھی خوشی منائی، تعریف بھی کی. اب دیکھیے، یہ ابو طالب جو نبی کا سکا چچا ہے، نبی کا رشتہ دار بھی ہے، نبی کی تعریف بھی کرتا ہے، نبی کی شان میں قصیدے بھی پڑھتا ہے، یہ ابو طالب، توجہ کریں، قریشی النسل ہے. یہ ابو طالب کعبہ میں رہنے والا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنے والا ہے. یہ ابو طالب، جب اسی ابو طالب کے سرانے پیغمبر نے کھڑے ہو کر فرمایا اس کی وفات کے وقت کہ چچا میرا کہنا مان لے، چچا میری سیرت کو اپنا لے، چچا میری بات مان لے، تو یہ ابو طالب کہتا ہے کہ بھتیجے میں آگ پسند کر سکتا ہوں، میں آر پسند نہیں کر سکتا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیری شان میں قصیدے پڑھتا ہوں، لیکن تیری بات نہیں مان سکتا. اب توجہ کریں، یہ ابو طالب جس نے نبی کی ولادت پہ خوشی منائی تھی، یہ ابو طالب جس نے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا، یہ ابو طالب جو نبی کی تعریف کرتا تھا، یہ ابو طالب جو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا، یہ ابو طالب جو کعبے کی زیارت کرتا تھا، یہ ابو طالب جو نبی کو سینے سے لگاتا تھا، یہ ابو طالب جو نبی کا سکا چچا تھا، اس کا چچا ہونا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کا کعبے کو دیکھنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کا میلاد پہ خوشی کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اور اس کا نبی کی تعریف کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا. یہ ابو طالب میلاد پہ خوشی کرتا ہے، یہ ابو طالب نبی کی تعریف کرتا ہے، یہ ابو طالب پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ ابو طالب کعبے کی زیارت کرتا ہے، یہ ابو طالب نبی کو سینے سے لگاتا ہے، یہ ابو طالب نبی کا حقیقی رشتہ دار بھی ہے. لیکن چونکہ اس نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز، نبی کی سیرت کو اپنایا نہیں، نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا نہیں، نبی کی سیرت کا اقرار کیا نہیں، یہ ابو طالب سیدھا دوزخ میں چلا گیا. اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھ لے, اس کا رنگ کالا ہے, اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں, اس نے نبی کی شان میں کوئی قصیدہ بھی نہیں پڑھا, اس نے کوئی تعریف کے بڑے بڑے کلمات بھی نہیں کہے, وہ قریشیوں نسل نہیں, وہ نبی کا رشتہ دار نہیں, وہ عربی زبان جانتا نہیں, اس نے کعبے کی زیارت کبھی کی نہیں, وہ مکے میں کبھی آیا نہیں, لیکن اس نے اس بلال حبشی نے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا, نبی کے حکم کو سینے سے لگایا, نبی کی توحید کو سینے سے لگایا, نبی کے قرآن کو سینے سے لگایا, نبی کے کردار کو سینے سے لگایا, نبی کے اخلاق کو سینے سے لگایا, اور وہ پیغمبر کی سیرت اپناتا ہے. وہ اتنا مقام پا گیا کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے. اب دیکھیے ذرا توجہ کریں, ایک ابو طالب ہے, ایک ابو طالب نبی کا سکا حقیقی چچا ہے, تعریف کرتا ہے پیغمبر کی, جنت میں نہیں جاتا. اگر تعریف کرنے سے جنت میں کوئی آدمی جاتا تو دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے میرے نبی کی تعریف نہیں کی؟ اگر نبی کی شان میں ترانہ پڑھنے سے آدمی جنت میں جاتا تو بڑے بڑے کافروں نے پیغمبر کی شان میں ترانے پڑے, لیکن وہ عاشق رسول نہیں کہلائے. وہ عاشق رسول, اور ابو طالب قصیدہ پڑھ کر بھی عاشق رسول نہیں کہلاتا. اور وہ ابو دردہ جب پیغمبر نے فرمایا مسجد نبوی میں او لوگوں بیٹھ جاؤ, ایک لمحے میں سب صحابہ بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے, ایک نیچے ہے, وہ وہی بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا کملی والے جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آوی میں دیر ہو جاتی ہے, میں یہیں بیٹھ گیا. حضور سامنے بکریوں کے باڑے میں گئے, آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بکری کے باڑے میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ابو دردا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. وہ ابو دردا کیا عجیب جملہ کہتا ہے, اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے. ابو دردا نے کہا اور درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. بات تیرے حکم کی ہے, بات تیری سیرت کی ہے, بات تیرے کردار کی ہے. مجھے بتاؤ آج پوری دنیا کا عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتا ہے, لیکن کوئی عیسائی اپنے نبی عیسیٰ کی سیرت کا دن نہیں مناتا, عیسیٰ کی سیرت کا جلسہ نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر وہ سیرت کو اپنائے, اگر سیرت کا جلسہ کرے, اس کو انجیل ماننا پڑے گی, اس کو تورات ماننا پڑے گی, اس کو زبور ماننا پڑے گی, اس کو خدا ماننا پڑے گا, اس کو شریعت عیسوی ماننی پڑے گی. اس نے شریعت سے جان چھڑانے کے لیے, اس نے خدا سے جان چھڑانے کے لیے, اس نے اچھے کردار سے جان چھڑانے کے لیے یہ رویہ اپنایا کہ ہم صرف اپنے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کریں اور بات ختم کر دیں. وہی ایک سازش تھی جو پاکستان کے کئی جہلوں نے اپنائی کہ نبی کے قرآن سے جان کیسے چھڑائی جائے, نبی کی حدیث سے جان کیسے چھڑائی جائے, نبی کی سیرت سے کیسے جان چھڑائی جائے, ختم نبوت سے توحید سے کیسے جان چھڑائی جائے. انہوں نے کہا کہ تم بھی عیسائیوں کی طرح نبی کی صرف ولادت کا دن مناؤ, عیسائیوں کی طرح صرف نبی کی ولادت کی بات کرو. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک اس برے صغیر میں علماء دیوبند کی جماعت موجود ہے وہ تمہیں عیسائیت کے طریقے پہ چلنے نہیں دے گی, اور دیوبند کی یہ سریت اور دیوبند کا یہ گروہ تمہیں بتائے گا کہ جہاں ولادت کی خوشی پیغمبر سے عشق ہے, اس سے بڑا عشق پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہے. اس سے بڑا عشق نبی کی سیرت کو اپنانا ہے یا نہیں؟ سیرت اپنائی جاتی ہے یا منائی جاتی ہے؟ سیرت اپنائی جاتی ہے کہ منائی جاتی ہے؟ سیرت بھی کوئی مناتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, ذرا توجہ کریں. قرآن پاک کی 114 آیتوں میں یہ حکم ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو. نبی کے 114 آیتوں میں حکم ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو. کسی ایک آیت میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نبی کی ولادت پہ جھنڈیاں لگاؤ. وہ پیغمبر جس نے استنجے کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتایا, استنجے کا طریقہ بھی امت کو, اگر ولادت اس کی ولادت کے دن اس طرح فضول خرچی کرنا شریعت کا حصہ ہوتا تو وہ پیغمبر ابو بکر کو ضرور یہ کہتا کہ ابو بکر تو جہاں اور کام کرتا ہے وہاں نو ربیع الاول میری ولادت کا دن ہے, خوشی مناؤ, جھنڈیاں لگاؤ, بتیاں سجاؤ, جلوس نکالو اور سارے کام کرو. وہ پیغمبر ہر وقت یہ کہے کہ میرے طریقے پہ چل, میری سنت پہ چل, میرے قول پہ چل, میرے فعل پہ چل, میرے کردار پہ چل, میرے اخلاق پہ چل, میرے طریقے پہ چل, میرے پیچھے پیچھے آ, جنت میں پہنچ جائے گا. نبی نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دے, میرا طریقہ چھوڑ دے اور صرف ولادت کے دن جھنڈیاں لگاتا رہے. سارا سال پیغمبر کی سنت پہ چھڑیاں چلاتا رہے. اب وہ سلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی, کس تاریخ کو ہوئی, اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. اس لیے 12 وفات مشہور ہے, 12 ولادت مشہور نہیں, اس لیے کہ وفات 12 کو ہے اور ولادت, ایک قول ولادت کا 12 ربیع الاول کا بھی ہے لیکن وہ ضعیف قول ہے. تحقیقی قول 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا ہے. تحقیقی قول کون سا ہے؟ 9 ربیع الاول. اب دیکھیے 9 ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے. کسی ملہ کو کچھ نہیں ہوتا, کسی ملہ کو, کسی حلوہ خور کو, کسی تیجے ساتے 40ویں والے کو کیوں نبی آئے اس دن کوئی خوشی نہیں, اور جس دن پیغمبر گئے اس دن خوشی کرتے. جس دن نبی گئے اس دن, توجہ سے میری بات دین میں رکھیں, عیسائی دنیا میں, پوری دنیا کا عیسائی وہ کام نہیں کر سکا, پوری دنیا کا یہودی وہ کام نہیں کر سکا, پوری دنیا کا کمیونسٹ وہ کام نہیں کر سکا کہ اپنے قائد یا لیڈر کی وفات کے دن وہ لوگ خوشی مناتے. یہ کام دنیا کے کسی کافر سے نہیں ہو سکا. یہ کام ہوا تو پاکستان کے احمد رضا بریلوی کی اس لعنتی ذریت سے ہوا کہ جس نے پیغمبر کا جنازہ جس دن مدینہ کی گلیوں سے اٹھا اس دن پاکستان میں اسی دن 1400 سال کے بعد یہ خوشیاں منانے لگے. اس سے بڑی پیغمبر سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دشمنی ہے یا نبی سے محبت ہے؟ بولو بھائی,
دشمنی.
آپ کہیں گے کہ جناب پیغمبر کا جنازہ پڑا تھا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی 12 ربیع الاول کے دن, ابو الکلام آزاد کہتا ہے حضور کی وفات کا اعلان جب مدینہ کی گلیوں میں ہوا, جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, صحابہ پہ قیامت ٹوٹ گئی, صحابہ پہ مشکل پیش آئی. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونوں میں صحابہ کی ٹولیاں جمع ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں, سفید داڑیوں والے صحابہ کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں اگر نبی دنیا میں نہیں رہے ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مدینہ کی گلیوں میں آج سے 1400 سال پہلے جب 12 ربیع الاول مدینہ کی گلیوں میں آیا تھا, آج سے 1400 سال پہلے یہ 12 ربیع الاول جب مدینہ میں آیا تھا, پیغمبر کی وفات کا اعلان ہوا تھا, صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی, صحابہ پہ قیامت ٹوٹی تھی, صحابہ پریشان تھے. فاطمۃ الزہرا نے رو رو کر کہا تھا سبت علی مصائب لو انھا سبت علی الایام سرن لیالیا, میرے باپ کی وفات سے مجھ پر اتنا صدمہ آیا ہے, وہ صدمے اگر دنوں پر آتے تو دن بھی رات بن جاتے. حضرت علی نبی علیہ السلام کے جسد اثر کے پاس آئے, پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ اے پیغمبر اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا علی آنکھوں کے آنسوؤں سے آج تجھے غسل دے دیتا. ابو بکر آئے تو نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیغمبر کے ماتھے کو بوسا دیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا, تیرا جانا بھی پاک ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک دیہاتی پیغمبر کا صحابی ہل چلا رہا ہے, اپنی زمین میں ہل چلاتا ہے, اس کو کسی نے کہا بابا جی حضور دنیا سے چلے گئے. اس نے حل روک دیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے, میرے کانوں کو بہرا کر دے. کسی نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اگر نبی نہیں رہا تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں. جن کانوں نے نبی کی بات سنی ہے اگر پیغمبر نہیں رہے تو مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابہ پہ قیامت ٹوٹی ٹوٹی یا نہیں؟ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ویرانی ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, قیامت برپا ہے. صحابہ رو رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, مرد رو رہے ہیں, صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور بلال حبشی نے تو نبی کی وفات کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا, اور بابا بلال مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں جا کر آباد ہو گیا تھا. اور 22 سال کے بعد بابا جی جب واپس مدینہ میں آئے تو لوگوں نے کہا بابا جی حضور کے زمانے والی اذان تو سناؤ. بابا نہیں مانا تو حضرت حسین کے کہنے پر بابا جی جب تیار ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر بابا بلال آیا تو ایک چیخ ماری, بے ہوش ہو کر گر پڑا, لوگوں نے منہ پانی ڈالا, ہوش آیا. بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا ہے, پہلے جب میں اپنے محبوب کا نام لیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرا محبوب سامنے ہوتا تھا, آج میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے محبوب نظر نہیں آیا. یہ صحابہ کا عشق تھا. یہ کس کا عشق تھا؟ یہ صحابہ کا عشق ہے, یہ صحابہ کی محبت ہے. مجھے آج یہ فیصلہ کر کے اٹھ اے جنگ کے نوجوان, جنگ کے بزرگوں, پڑھے لکھے دوستوں, نوجوانوں, میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک پاکستان کے ان جاہل قسم کے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہا. آج میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کی وفات جس دن ہوئی اس دن صدیق اکبر کا عمل کیا تھا اور ابلیس کا عمل کیا تھا؟ صدیق رو رہا تھا, ابلیس خوشیاں منا رہا تھا. ٹھیک ہے, ابلیس نے خوشی منائی تھی یا نہیں؟ تو آج اگر اسی 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگ خوشی منائے تو طریقہ تو نقش قدم ابلیس کا ہوگا یا ابو بکر کا؟ آج آپ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منائے اور ابلیس نے شیطان نے 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں نبی کی وفات کے اعلان کے بعد شیطان بھی خوش ہے, یہودی بھی خوش ہے, عیسائی بھی خوش ہے, کیسر و کسرا کے پٹے ہوئے لوگ بھی خوش ہیں, مشرکوں کے سردار بھی خوش ہیں. آج پاکستان میں یہ خوشی کرنے والا یہ جاہل نہیں سوچتا, دکاندار نہیں سوچتا, چودھری نہیں سوچتا, پڑھا لکھا نہیں سوچتا کہ میں آج کے دن خوشی کر کے ابلیس کے طریقے پہ چلتا ہوں یا ابو بکر کے طریقے پہ چلتا ہوں. تیرے ضمیر کو کیا ہو گیا؟ تیرے عشق کو کیا ہو گیا؟ تیری محبت کو کیا ہو گیا؟ تیرے پیار کو کیا ہو گیا؟ اور تیرا دماغ کہیں معروف تو نہیں ہو گیا؟ تیری عقل کہیں غارت تو نہیں ہو گئی؟ تیرا جناب فکر کہیں سو تو نہیں گیا؟ تجھے کیا ہوا مجھے بتا تو صحیح. اگر تو یہ کہے کہ جناب 12 ربیع الاول کو جب 12 ربیع الاول کو جب پیغمبر علیہ السلام کا جنازہ پڑا تھا اس وقت ابو بکر صدیق خوشی کیسے مناتے, ابو بکر جھنڈیاں کیسے لگاتے, ابو بکر لوبانوں کی بتیاں کیسے سلگاتے؟ ہائے ذرا توجہ کر, تیرے پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے, تیرے نبی کا جنازہ پڑا ہے, تو خوشی کرتا ہے؟ خوشی کرتا ہے یا نہیں؟ اور نبی کا جنازہ پڑا ہے 12 ربیع الاول کو اور وہی 12 ربیع الاول کا دن 1400 سال کے بعد تیرے جنگ میں آیا, تو خوشی کرے مجھے بتا. اور تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہو تو خوشی کر کے دکھا, تیری ماں کا جنازہ پڑا ہو تو خوشی کر کے دکھا, اور تیرے بھائی کی لاش پڑی ہو تو خوشی کر کے دکھا, تیرے رشتہ دار کا جنازہ پڑا ہو تو خوشی کر کے دکھا, اور تو پڑوسی کا جنازہ پڑا ہو تو خوشی کی محفل کو ختم کر دیتا ہے, اور تیرے پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے تو خوشیاں کرتا ہے, ڈوب کر کیوں نہیں مرتا؟ باپ کے جنازے پہ تو خوشی نہ کرے, اور ماں کے جنازے پہ تو خوشی نہ کرے اور بھائی کے جنازے پہ تو خوشی نہ کرے اور پڑوسی کے جنازے پہ تو خوشی نہ کرے اور خوشی کرے تو اس دنیا کے سردار کے جنازے پہ خوشی کرے اور جس کے آنے ہی کے لیے جس کے لانے ہی کے لیے کائنات انسانی کو بنایا گیا تھا.
نعرہ تکبیر جان رسالت
اگر تو یہ کہے جناب صدیق اکبر نبی کے جنازے کی موجودگی میں خوشی کیسے کرتا جھنڈیاں کیسے لگاتا مجھے یہ بتا میں تیرے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں کہ صدیق اکبر نے پیغمبر کی تدفین کے بعد صدیق اکبر دنیا میں رہے یا نہیں رہے بولو بھائی کتنا عرصہ رہے 2 سال 3 مہینے 10 دن کتنے سال 2 سال 3 مہینے ابو بکر بعد میں رہے توجہ کر ذرا یہ ربیع الاول سال میں ایک مرتبہ آتا ہے 1400 سال کے بعد ایک مرتبہ آتا سال میں ایک مرتبہ توجہ کرے اس وقت تو کہے گا کہ نبی کا جنازہ پڑا تھا پیغمبر کا جنازہ پڑا تھا صدیق خوشی کیسے کرتا پیغمبر کی جب تدفین عمل میں آ گئی ابو بکر صدیق نبی کا خلیفہ بن گیا ابو بکر نبی کا عاشق تھا ابو بکر پیغمبر کا محب تھا ابو بکر نبی کا جانسار تھا ابو بکر ہمدم غار و حضر تھا غار و بدر تھا ابو بکر پیغمبر علیہ السلام کا مونس و غم گسار تھا ابو بکر صبح و مساء کا ساتھی تھا ابو بکر جب خلیفہ بنتا ہے اس وہ حکمران ہے 11 لاکھ مربع میل زمین پر وہ حکمران ہے اور پاکستان جیسے 3 پاکستان اس کی حکومت میں زیر نگین تھے ایک پاکستان ایک چھوٹا سا ملک تجھے مل جائے تو خوشیاں کرے ابو بکر کو تیرے سے 3 گنا بڑا ملک ملا اور اس کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا عمر فاروق کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا عثمان غنی کے دور میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا علی المرتضیٰ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا عمر بن عبد العزیز کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امام ابو حنیفہ کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امام شافی کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امام مالک کے دور میں 64 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا احمد بن امبل کے دور میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا اور پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں 57 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 51 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے دور میں 45 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا خواجہ علاؤالدین صابر کلیری کے دور میں 45 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا اور بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں 52 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا سلطان العارفین سلطان باہو کے دور میں 50 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امام غزالی کے دور میں 47 دفعہ 12 ربیع الاول آیا امام راضی کے دور میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امام بخاری کے دور میں 38 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا امام نسائی کے دور میں 46 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا حضور کی وفات کے بعد سے لے کر احمد رضا بریلوی تک 4 لاکھ محدثین کے دور میں مفسروں کے دور میں علماء کے دور میں اتقیا کے دور میں پیروں کے دور میں اماموں کے دور میں 12 ربیع الاول آتا رہا ان اماموں نے ان پیشواؤں نے ان اتقیا نے ان اصفیا نے 12 ربیع الاول کے دن جلوس کیوں نہیں نکالا جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی بتیاں کیوں نہیں سلگائی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے اور وفات کے دن جو جھنڈیاں لگائے جو خوشیاں منائے وہ نبی کا دشمن ہے اس لیے وہ 1300 سال کے امام پیغمبر کے عاشق تھے اور تو اس دن خوشیاں کر کے جھنڈیاں لگا کر 1300 سال کے اماموں کا بھی باغی ہے محمد مصطفیٰ کا بھی باغی
نعرہ تکبیر جان رسالت جان صحابہ نعرہ تکبیر
آج ان پاگلوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا چودھری صاحب چیئرمین صاحب ممبر صاحب اور مولوی صاحب اور مکے کے یتیم کا جنازہ پڑا ہے اور تو ہار پہنتا ہے اور یتیم مکہ کا جنازہ پڑا ہے تو ہار پہنتا ہے اپنی چدراہٹ کے لیے اپنی بڑائی کے لیے اپنے پیٹ کے ٹکڑوں کے لیے اپنی جناب شہرت کے لیے اخبار میں فوٹو آنے کے لیے تو جناب مکے کے یتیم کا پاس نہیں کرتا تیرے سے بڑا نبی کا دشمن کون ہے اس کائنات انسانی میں اس برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ابو جہل کا جانشین پیدا ہوا. جانتے ہیں آپ اس برے صغیر کی تاریخ میں سن 1856 میں ایک ابو جہل کا جانشین پیدا ہوا جس کو احمد رضا بریلوی کہا جاتا. جانتے ہیں؟ بولو تو صحیح. اس نے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے کبھی تیجے کی بات کی، کبھی چالیسویں کی بات کی، کبھی جناب ساتے کا مسئلہ اٹھایا، کبھی نوے کا مسئلہ اٹھایا، کبھی گیارہویں کا مسئلہ اٹھایا کہ میرے پیٹ کا دوزخ بھرتا رہے اور میرے ماننے والے ملا کبھی بھوکے نہ مرے، اور دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے تو نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے اپنے پیٹ کے دوزخ کو تو نے بھر دیا، لیکن پیغمبر کی شریعت کے گلے پہ تو نے چھری چلائی. چھری چلائی یا نہیں چلائی؟ اب اس کے ماننے والے جناب اتنے بڑھ گئے کہ مکے اور مدینہ کے خلاف کانفرنسیں کرنے لگے. کرنے لگے یا نہیں لگے؟ مکے مدینہ کے امام کافر نعوذ باللہ، احمد رضا بریلوی کے ماننے والے ان ملاؤں کا مذہب ہے کہ مکے اور مدینہ کا امام کافر ہے. اور میرے بات دیر میں رکھیں، اور میرے بات دیر میں رکھیں، لعنت کہنے کے بغیر ہی ہو رہی ہے، لعنت کہنے کے بغیر ہی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، خود بخود ہو رہی ہے. اور تیری مسجد اور دیوبندیوں کی تو دیوبندی کی مرضی کے بغیر امام نہ آئے، اہل حدیثوں کی مسجد میں اہل حدیث کی مرضی کے بغیر امام نہ آئے، اور بریلویوں کی مسجد ہو تو بریلوی کی مرضی کے بغیر امام نہ آئے. تو مسجد محمد مصطفیٰ کی ہو اس میں نبی کی مرضی کے بغیر ہی امام آ گئے. ادھر کہتا ہے نبی مختار کل ہے، نبی کو ہر چیز کا اختیار ہے، ادھر اتنی بات کہہ دیتا ہے کہ مصلی پہ نبی کا گستاخ کھڑا ہے. اگر مختار کل ہے تو گستاخ کو ہٹایا کیوں نہیں؟ اگر مختار کل ہے تو گستاخ کو ہٹایا کیوں نہیں؟ اور پیٹو ملا غلط مسئلے کرنے چھوڑ دے. ادھر کہتا ہے نبی مختار کل، ادھر کہتا ہے مسلح کا امام گستاخ ہے. دنیا رضا خانیت کو میں آج یہاں جنگ کی سرزمین پر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی رضا خانی احمد رضا کا حلالی بیٹا میرے سامنے آئے، میں انگریزی کی
حضرت مولانا حق نواز صاحب نعرہ تکبیر
عالم کا کوئی نہیں. توجہ، مولانا آ رہے شیر جنگ، مولانا حق نواز شیر جنگ، مولانا حق نواز مجاہد اسلام، مولانا حق نواز. توجہ ہے؟ توجہ میری طرف ہے بھائی. مولانا تو آپ کے اپنے ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا مولانا کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا اس لیے نظر نہیں آتا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب ایک دفعہ ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو ایک دفعہ دیکھ لیا، اب اور کوئی ہو تو اس کو بھی دیکھیں. اب دیکھیں نا مولانا کو آپ روز دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ اور میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ ایک دفعہ مجھے دیکھ لیا تھا، اب مولانا آئے تو آپ نے کہا وہ آئے ہیں ان کو بھی دیکھیں، اس کو تو دیکھ لیا. میں نے کہا خدا اس لیے نظر نہیں آتا کہ اگر اس کو وہ نظر آ جاتا تو لوگ کہتے کہ وہ تو نظر آ گیا، اب اس کے علاوہ اور کوئی ہو تو اس کو بھی دیکھیں، اس لیے وہ نظر ہی نہیں آیا تاکہ اسی کو تلاش کرتے رہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تاکہ اسی کو تلاش. میں نے پورے ملک میں رضا خانی امت کو چیلنج کیا ہے، اور آج وہ چیلنج اس مردود اور فیصل آباد کے آباش کتوں کی طرح بھونکنے والے اس شیر محمد سیالوی کے نام یہ چیلنج کرتا ہوں. اور میں نے فیصل آباد میں 2 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا، انہوں نے بڑی ٹانگیں اٹھائی لیکن آج تک میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا کہ انگریز نے سن 1856 میں احمد رضا پیدا ہوا اور 1842 میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. انگریز نے 1887 کے بعد ان دونوں آدمیوں کو خرید لیا. ایک نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, ایک نے مجدد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا. اور میں نے کہا کوئی احمد رضا کا حلالی بیٹا اگر اس کے رگوں میں اپنے باپ کا خون ہے تو میرے اس چیلنج کا جواب دے. میں نے کہا مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلاؤ, میں برطانیہ کی انگریزی کی کتابوں کے حوالوں سے اگر احمد رضا بریلوی کو اور غلام احمد قادیانی کو انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی ہے. اور میں نے کہا کہ اہم غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. اس وقت قاسم نانوتوی 1857 کی جنگ آزادی کا ہیرو تھا, رشید احمد گنگوہی 1857 کی جنگ آزادی کا ہیرو تھا. 14,000 علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا تھا, علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا تھا, علماء کو کالا پانی اور مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں بھیجا گیا تھا. ایسے موقع پر احمد غلام احمد قادیانی نے کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. کہ اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو. اسی موقع پر 3 سال کے بعد احمد رضا بریلوی نے کتاب لکھی اعلام العالم بان ہندوستان دار السلام کہ لوگوں انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہو چکا ہے, اس لیے کہ ہندوستان دار حرب نہیں ہے بلکہ دار الاسلام. ہولی ہولی نام لائے تھوڑے تو شاید مارشاء اللہ لگ جائے. میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا قاسم نانوتوی کافر, رشید احمد گنگوہی کافر, اور باقی لوگوں سے کہا انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو. احمد رضا نے بھی کہا قاسم نانوتوی کافر, رشید احمد گنگوہی کافر, اور باقی لوگوں سے کہا انگریز کے خلاف جہاد نہ کرو. اور سن 1887 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی مسلمان کانگریس میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ 1886 میں اس کانگریس ہندوستان کی جماعت کو ایک انگریز نے بنایا تھا تاکہ مسلمان اور ہندو مل کر انگریز کی حکومت سے تعاون کرے. اور میرے دوستو جب کانگریس کی بنیاد انگریز کی حمایت کے لیے رکھی گئی تو احمد رضا نے اعلان کیا سارے سنی مسلمان کانگریس میں شامل ہو جائے. اور اس کے بعد 1920 میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے سربراہ بنے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کانگریس انگریز سے تعاون نہیں کرے گی بلکہ انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی, تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے اپنے مرنے سے 1 سال پہلے فتویٰ دیا کہ سارے سنی مسلمان کانگریس سے نکل جائے, جو نہیں نکلے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. جب انگریز کی حمایت کانگریس کا مقصد تھا تو شامل ہونے کا فتویٰ دیا, جب کانگریس کا مقصد انگریز سے بغاوت کرنا ہو گیا تو کانگریس سے نکلنے کا فتویٰ دیا. غدار کس کو کہتے ہیں؟ غدار قوم کا کس کا نام ہے؟ بے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ انگریز کا ٹوڈی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انگریز سے لڑنے والوں کو کافر کہے اور انگریز کے خلاف جہاد کو حرام قرار دے. اس سے بڑا اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان قوم کو لڑانے والا کوئی نہیں آیا. اس کا بیٹا احمد رضا 1922 کے بعد
جب اس کا جانشین بنا اس نے آتے ہی کہا ظفر علی خان کافر، حسرت موہانی کافر، فلاں کافر، ساری ہندوستان کی جماعتیں کافر، تحریک خلافت کے لوگ کافر، سلطان ابن سعود کافر، سعودی عرب کا فرما روا، سب لوگ کافر۔ لیکن ظفر علی خان سے رہا نہ گیا، ظفر علی خان کی ضرب کاری سے کون ان کو بچا سکتا تھا؟ ظفر علی خان نے کہا وہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ۔ ظفر علی خان نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا اور بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، اتنے سستے فتوے ہو گئے۔ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، وہ املی لہم ان قیدی متین۔ اور جب اس نے کفر کا فتویٰ دوسرا صادر کیا تو احمد رضا، حامد رضا کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا خان لے گیا۔ ہائے، علامہ اقبال پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو علامہ اقبال نے کہا اور مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی۔ کون ان کے کفر سے بچا؟ قائد اعظم ان کے نزدیک کافر۔ تجانب اہل سنت اٹھا کر دیکھو، احمد رضا کا ایک نام لیوا طیب دانا پوری جو مولوی حشمت علی احمد رضا کا خلیفہ تھا، حشمت علی کی تصدیق سے چھپنے والی تجانب اہل سنت کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کافر، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ کافر، جو اس کو کافر نہ کہے وہ کافر، جو اس کو کافر نہ کہے وہ کافر، جو اس کو کافر نہ کہے وہ کافر۔ اس طرح ساری امت پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ علامہ اقبال کافر، میں نے کہا تمہارے نزدیک ساری دنیا جو کافر ہو گئی، تم خود اکیلے ہی کافر بن جاؤ، تم خود اکیلے ہی کافر بن جاؤ، تارک تا کے ساری دنیا کی جان چھوڑو۔ ٹھیک ہے، اب جناب لاہور میں واویلا کیا حجاز کانفرنس، پہلے یہ کہا کہ ہر قیمت پر موچی دروازے میں ہوگی، اور بعد میں جب قیمت وصول کر لی گئی، پہلے کہا ہر قیمت پر، ہر قیمت پر یعنی کوئی جتنی مرضی قیمت ڈال دے، ہر قیمت پر 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ، ہر قیمت پر موچی دروازے میں ہوگی، اور جب قیمت پڑ گئی تو پھر مسجد میں۔ پھر کہاں؟ مسجد میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور پھر وہاں کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے یہ کانفرنس کیوں ہوئی؟ نہیں پتا۔ حجاز کانفرنس اصل میں وہ واویلا تھا جو احمد شاہ نورانی اور عبدالستار نیازی پر پابندی لگنے کی وجہ سے ہوا۔ عبدالستار نیازی اور احمد شاہ احمد نورانی پر سعودی عرب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ بند کر دیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ان پر داخلہ بند ہوا، ہائے داخلہ، داخلہ یہودیوں پر حضور نے بند کیا تھا، عیسائیوں کا بند کیا تھا، اور قرآن نے کہا، میں نے پچھلے دنوں پشاور کے جلسے میں کہا، میں نے کہا شاہ صاحب تجھے مبارک ہو، تو نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، اور مشرک پلید ہے ان کو کعبے کے قریب نہ آنے دو۔ یہ قرآن نے کہا، آخر قرآن کی یہ بات سچی ہونی تھی کہ نہیں؟ ہائے، اب وہ سچی ہونے کا وقت آ گیا۔ ہائے، ہم حیران تھے کہ مکے کا مشرک سردار ابو جہل تھا، وہ کھلا مشرک تھا، وہ کیا تھا؟ کھلا مشرک تھا، وہ منافق نہیں تھا۔ یہ پاکستان کا مشرک مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ ابو جہل نے شرک کر کے اپنے آپ کو کبھی نبی کا عاشق نہیں کہا تھا، یہ ایسا منافق مشرک ہے کہ جو شرک بھی کرتا ہے اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا، اور پھر جناب علی گھنگورتا بھی ہے، پھر لڑتا بھی ہے، ہائے، اور پھر کہتا ہے ہم سواد اعظم ہیں، سواد اعظم تیرا باپ ہوتا تو 70 کے الیکشن میں تجھے 4 سیٹیں نہ ملتی، سواد اعظم تو ہوتا تو مکے اور مدینے کا جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ تیرا اجتماع ہوتا اور سواد اعظم تو ہوتا تو سلحٹ اور ڈھاکہ میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا دنیا کا دوسرا اجتماع وہ تیرا ہوتا, رائے ونڈ کا تیسرا اجتماع تیرا ہوتا, اور نہ مکے کا اجتماع تیرا, نہ مدینے کا اجتماع تیرا, نہ ڈھاکے کا اجتماع تیرا, نہ رائے ونڈ کا اجتماع تیرا, سواد اعظم تیرے باپ نے بنایا. کہاں سے سواد اعظم آیا؟ یہ رکھ تو نے لگائی. سواد اعظم ہم ہیں. پاکستان میں رضاخانی 10% سے زیادہ نہیں ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں, ذرا میری بات توجہ سے سنیں, پاکستان میں رضاخانی 10% سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ رضاخانی وہ ہے جو مکے اور مدینے کے امام کو کافر کہے. میں نے نورانی کو چیلنج کیا کراچی میں, میں نے کہا او پان کھانے والے
ہائے,
اور وہ عبدستان نیازی جس کا جتنا لمبا تلہ ہے اتنی لمبی زبان ہے, وہ نیازی جو ختم نبوت کی تحریک میں داڑھی مڑا کر ایک دیگ کے اندر چھپ گیا تھا اور قصور میں پولیس نے دیگ سے نکالا تھا, ہمارے پاس وہ داڑھی مڑے ہوئے والا فوٹو بھی موجود ہے. نبی کا عشق یہ ہے, اتنے بڑے عاشق کہ پولیس نظر آئی تو نبی کی سنت پہ اس طرح پھیر دیا. یہ عاشق ہے, ہم بھی عاشق ہیں. اور ایک وہ بجو لاہور کا, وہ عاشق ہے محمود رضوی جو کہتا ہے جناب لاہور کی کانفرنس میں جو نعرہ لگا نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہا گیا. میں نے کہا رضوی صاحب تم نے توجہ کرو, پھر وہی گل کی ہو گیا. واہ پیچھے دیکھنے لگتا سواد اعظم نظر آ گیا تمہوں, ہے توجہ کرے اور توجہ ہے توجہ ہاں. نعرہ لگا جناب نعرہ رسالت کے جواب میں جی دیوبندیوں نے مردہ باد کہا, اور میں نے کہا رضوی صاحب میرا عقیدہ ہے کہ نعرہ رسالت کے جواب میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جواب میں زندہ باد کہا جائے یا نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہا جائے, یہ ہو سکتی ہے بات. تو اتنا جھوٹا عاشق ہے کہ تو نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نعرہ رسالت کے جواب میں مردہ باد کہا اور تیرا عشق حرکت میں نہیں آیا. اس نے کہا جناب مجھے وہ آدمی نظر نہیں آیا تھا. اور میں نے کہا جس پاگل کو, میں نے ہم نے ضیاء الحق سے مطالبہ کیا تھا, میں نے کہا جس مردود کو آدمی نظر نہ آئے اس کو رات کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ وہ رویت حلال کمیٹی کا تم نے سربراہ بنا دیا, اس کو کان سے پکڑ کر نیچے اتارو. ہمارا مطالبہ مانا گیا کہ نہیں مانا گیا؟ اب ایک اور گرو گھنٹال ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہٹے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے. اور جس کو دن میں جس کو آدمی نظر نہ آئے اس کو رات کو چاند نظر آتا ہے, اور چاند بھی رات کے 11 بجے تیرے باپ نے نکالا ہے. 12 بجے چاند نظر آتا ہے. عجیب بات ہے. وہاں لاہور میں جناب حجاز کانفرنس ہوئی, وہ ویلا کیا وہ ویلا, ہم پر سعودی عرب میں داخلہ بند ہے. سعودی عرب میں مکے اور مدینے میں یا یہودی کا داخلہ بند ہے, یا عیسائی کا بند ہے, یا مشرکوں کا بند ہے. یہ تیسری صف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سعودی عرب کے اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. اور بات دیر میں رکھیں, اور ہم سعودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, جناب یہ دو بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے, ان کے ماننے والے مشرق اور بھی ہیں, پاکستان میں شرط لگاؤ کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ مکے مدینے کے اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی, ان کا سعودی عرب میں تمام لوگوں کا داخلہ بند کیا جائے. ٹھیک ہے؟ جن کو منظور ہے ہاتھ کھڑا کریں. اور جن کا مکے مدینے کے اماموں پر ایمان نہ ہو, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جب تک دیوبند کے علماء موجود ہیں مکے اور مدینے کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی. ایک وہ تمہارا باپ خمینی کہتا ہے کہ مکے مدینے کو کھلا شہر قرار دو, ایک تم کہتے ہو کہ مکے مدینے کو کھلا شہر قرار دو. ہاں تاکہ ہمارا تیجا بھی وہاں چلے، ہمارا ساتا بھی وہاں چلے، ہماری گیارہویں بھی وہاں چلے، ہم کفر کے فتوے بھی وہاں لگائیں، وہاں بھنگے رگڑی جائیں، وہاں جناب نشے ہوتے رہے، اور وہاں دو ملنگ یہاں بیٹھے ہو، دو وہاں بیٹھے ہو، اور تمہارے باپ جا کر ان سے نذرانے وصول کریں۔ نورانی صاحب اس خواب کو بھول جاؤ، اس خواب کو، اور جو تم پر پابندی لگی ہے وہ اپنے باپ احمد رضا کی قبر پر جا کر رو کہ بابا جی جس کفر کے فتووں کی طرف تو ہمیں لگا گیا تھا اس نے ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا بھائی، اور مکہ مدینے سے ہمیں دور کر دیا، اور مکہ مدینے سے شیطان دور ہوتا ہے، ان سے بڑا شیطان تو دنیا میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فیصل آباد کے بے لگام کتے، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تیرے جیسے بڑے بڑے خناس دنیا میں آئے، دیوبند کی عظمت پہ ایک داغ بھی نہیں لگا سکے، ٹھیک ہے۔ تو تو کسی باغ کی مولی نہیں، تو اپنے باپ کی قبر پر رو جا کر، بڑی تکلیف ہے۔ حجاز کانفرنس کہتے ہیں اس سعودی عرب کا نام حجاز مقدس رکھا جائے، کیوں؟ سعودی عرب سعودی سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے توحید کا ٹیکہ لگایا ہے، اس نے تمہاری گیارہویں بند کر دی ہیں۔ ہاں ہمیں جی میلاد نہیں کرنے دیتے، تیرے باپ نے میلاد بنائی ہے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے، ہائے قرآن۔ اور تم جناب کہتے ہو سواد اعظم ہے، اور دو سال ہو گئے تم نے آسمان سر پہ اٹھایا، ہمارے باپ احمد رضا کی تفسیر کنز الایمان پر پابندی کھولو، کھلی الٹے لٹک جاؤ، الٹے پابندی نہیں کھل سکتی ہے، ہم جی یوں کر دیں گے، تم کرو گے کیا؟ مشرک تو ہوتا ہی بزدل ہے۔ میں دیوبند کے فرزندوں سے کہوں گا ڈنڈا فورس بناؤ، ڈنڈا فورس ان مشرکوں کے لیے، جہاں سے مشرک گزرے مارنا نہیں، صرف ہلانا ہے، مارنا نہیں تھوڑا سا ہلانا ہے، ان کو ناک چنے چبوائے۔ کئی علاقوں میں پاکستان میں رضا خانی 10% سے زیادہ نہیں، ہاں جاہل لوگ ہیں، ان کو نہ بریلوی کا پتا ہے نہ دیوبندی کا پتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، سارے تمہارے ساتھ ہوتے تو الیکشن میں تم کبھی کے جیت چکے ہوتے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو 10% بھی نہیں، تم ووٹنگ تو کرا کے دیکھو۔ اچھا رائے بنڈ سے ان کو بڑی تکلیف ہے، ہے نا، بڑی تکلیف ہے، اور میں نے کہا بھی بستر بھی اپنا، لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے تکلیف تو کچھ نہیں، جو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے 10 دن کے لیے وہ ہمیں جمعرات کی روٹی نہیں دیتا، تکلیف کوئی نہیں کہتے، تکلیف اتنی تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا جناب رائے ونڈ چلو، رائے ونڈ چلو، کہا تھا کہ نہیں، گئے تھے، پھر گئے تھے نا، وہاں بڑی گالیاں دی، رائے ونڈ شہر میں کوئی مسجد تبلیغی جماعت والوں کے پاس اس کانفرنس سے پہلے نہیں تھی، جب انہوں نے اتنی گالیاں دی تو شہر والوں نے کہا یارو ان کو جا کر دیکھے تو صحیح، اگر یہ گالیاں دیتے ہیں تو ان کو سمجھائے بھی گالیاں نہ دے نبی کو، یہ کہتے تھے پیغمبر کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں نبی کو گالیاں، ہائے وہ لوگ بےچارے گئے، کچھ لوگ ان کے نئے نوجوان تھے کالجوں یونیورسٹیوں کے، 300-400 آدمیوں نے کہا یارو تم چھوڑو سمجھانے کو، ہم جا کر ویسے ہی ان کے مرکز پر قبضہ کر لیتے، یہ قبضے کے پروگرام سے چلے گئے 400 آدمی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ رائےوینڈ کے مرکز میں تو ہر وقت 2,500 آدمی ہوتا ہے، 2,500 آدمی، ان کو پتا چل گیا کہ یہ قبضہ کرنے آئے ہیں، وہ 2,500 آدمی باہر گیٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے، یہ جب پہنچے انہوں نے نعرے نورے بڑے لگائے، تو انہوں نے کہا ہم قبضہ کرنے آئے ہیں، انہوں نے کہا تشریف لائیے بھائی، آئیے بھائی، اب اور کوئی ہوتا تو مقابلے میں ڈانڈوں لاٹھیاں اٹھاتا، انہوں نے کہا بھائی آئیے تشریف لائیے، قبضہ کیجیے، آئیے قبضہ کرائے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے نہیں، انہوں نے تو کوئی مداخلت نہیں کی، خیر پیار محبت سے ان کو لے گئے مرکز میں، مرکز میں لے جا کر چائے پکائی پہلے مرکز والوں نے، اور بعد میں بسکٹ شریک دیے. بسکٹوں تو ویسے دشمن ہے, بسکٹوں کے, حلوے کے, کھیر کے ہیں. بسکٹ وغیرہ جب کھائے تو آدھے لوگوں نے کہا یار یہ تو آدمی بڑے اچھے ہیں, یہ تو آدمی. تو جو متصب تھے نا چندے, انہوں نے کہا جی بات سنو, تمہارا یہ جو مرکز ہے یہ تمہارا مرکز صرف دیوبندیوں کا ہے, اس لیے ہم تمہارے مخالف ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہاں تو سارے لوگ آتے ہیں, دیوبندی بھی آویں, بریلوی بھی آویں, اہل حدیث بھی آویں, سارے آؤں. انہوں نے کہا اگر سبا پہ مشترکہ ہے تو پھر یہاں آج ہمیں بھی رات کو تقریر کی اجازت دی جائے. انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی میلاد کانفرنس ہے, وہاں تو مرکز میں روزانہ مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے تو یہ ہمیں بھی ٹائم دے. انہوں نے کہا بھائی مغرب کے بعد جس کا بھی بیان ہونا ہوتا ہے صبح کو 10 بجے مشورے میں اس کا نام آ جاتا ہے, آج کے لیے تو مشورہ ہو چکا ہے, آپ رات یہاں ٹھہرو, صبح 10 بجے آپ کا نام مشورے میں دے دیں گے. تو کئیوں نے کہا یار تقریر کا موقع ملے گا, یہاں ہم نعرے وغیرہ لگائیں گے تو چلو اچھی بات ہے. تو جن لوگوں نے دیکھا نا کہ آدھے بدل گئے ہیں, انہوں نے کہا آدھے تو پہلے ہی بدل گئے, اگر رات رہ گئے تو سارے ہی بدل جاؤ گے. اس لیے بھی ہم تو کل تک نہیں ٹھہرتے, ہم تو کل تک, ہم تو بھی چلتے. 350 آدمی گئے تھے, 150 آدمیوں نے وہی وقت لکھوا دیا, 150 آدمیوں نے وہی وقت. اور رائے گنڈ شہر میں 8 مسجدوں سے تبلیغی جماعت نکلنے لگی. انہوں نے اعلان کیا تھا یہ میلاد کانفرنس ہر سال ہوا کرے گی, اس کے بعد ہوئی؟ بولو نورانی صاحب کیوں نہیں کراتے؟ پیسہ تو باہر کے ملکوں سے بڑا لائے ہو, اس کے رسول کے نام پہ ایک کانفرنس اور کراؤ تاکہ 8 جو اور مسجدیں ہیں وہ بھی آئے. ٹھیک ہے, ملتان بھی بڑی اب یہ حجاز کانفرنس نہیں کی, پہلے بڑی کمزوری مان کانفرنسیں کی. یہ جی پابندی ہٹواؤ, اب اخبار میں آیا ہماری جنگ کسی ملک سے نہیں, تو ملک سے کر کے دیکھو ہماری جنگ تمہارے. یاد رکھو یہ ایک میرے پاس رکا آیا ہے کہ حجاز کانفرنس میں بریلوی حضرات نے سعودی یہودی بھائی بھائی کے نعرے لگائے. لعنت بلند آواز سے کہو, سعودی یہودی بھائی بھائی آئے,
بریلوی شیعہ بھائی بھائی, بریلوی شیعہ بھائی بھائی, بریلوی شیعہ بھائی بھائی.
بہت اچھا, یہ نقد بہ نقد جواب ہے.
سعودی یہودی بھائی بھائی, کتنا افسوس ہے, کتنا دکھ ہے. آئے آج اس حکومت کو جو مکے اور مدینے کی خادم ہے اور یہودیوں کی آنکھ میں کھٹک رہی ہے حکومت, آج اس کو یہودیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں. اچھا جی, تو پھر شاہ فہد وہاں کیوں ہے, روتے کیوں نہیں جا کر؟ حضرت جی وہ علیحدہ جماعت کرائی تھی تمہارے باپ سردار نے, کرائی تھی کہ نہیں؟ وہ سورن سنگھ نہیں تھا فیصل آباد کا, جانتے ہو؟ اس نے کرائی نہیں جماعت, تو پھر کیا ہوا وہاں؟ جوتے پڑے کہ نہیں پڑے؟ جوارش پاپوش کھلائی کہ نہیں کھلائی؟ جوارش پاپوش کھلائی کہ نہیں کھلائی؟ تو وہاں پھر 11ویں والے کو پکارتے, بگڑی پار لگا دینا, پتہ نہیں تمہارا کچھ دم نہیں چلتا, پیر سارے تمہارے ناکام ہو گئے, یہ منتر تمہارے سارے ناکام ہو گئے. اور سعودی عرب جناب وہاں پر مکے اور مدینے پر حکومت انہی لوگوں کی ہے جو پیغمبر کی توحید کے پرستار ہیں, جو پیغمبر کی توحید کے. حضور نے دعا فرمائی تھی اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا, نبی کی دعا قبول ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, آج لاہور میں سید علی ہجویری کے دربار پر اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ آ کر چادر چڑھائے تو ہم اس وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ تو مشرکوں کا وزیر اعلیٰ ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے. تمہیں کیا پتا ہے جناب چادر چڑھانے کے لیے آ گیا خواجہ علی ہجویری میرے پیغمبر سے بھی بڑا ہے, اور چادر چڑھانا قبر پہ جائز ہوتا تو صدیق اکبر رسول اللہ کی قبر پہ چادر ضرور چڑھاتا. اگر قبر کے طواف جائز ہوتے تو 144,000 صحابہ رسول اللہ کی قبر کا طواف ضرور کرتے. اگر قبر پہ چراغ جلانا جائز ہوتا تو میرے نبی کی قبر پہ صحابہ چراغ جلاتے. اگر ارکے گلاب سے غسل دینا جائز ہوتا تو صحابہ پیغمبر کی قبر کو ارکے گلاب سے غسل دیتے، اگر میرے نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں، اگر میرے نبی کی قبر پہ جناب طواف کرنا جائز نہیں، اگر میرے پیغمبر کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانا جائز نہیں، تو کائنات کا کوئی ولی اور پیر اور کتب میرے پیغمبر کی قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ پاکستان میں جگہ جگہ کوچے کوچے میں ہم مطالبہ کریں گے شاہ صاحب سے اور اپنی حکومت سے کہ پاکستان میں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مکے اور مدینے کے امام کافر ہیں، ان کے نصاب کو ہمارے نصاب سے علیحدہ کیا جائے. وہ مشرک ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے؟ اور خواجہ علی حجویری، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی، پاکستان کی جتنی گدیاں موجود ہیں ان گدیوں پر ان مشرکوں نے ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے. اور کسی ولی کا عقیدہ مکے اور مدینے کے بارے میں ایسا نہیں تھا جو ان کا ہے. اس لیے ان تمام سے وہ گدیاں واپس لی جائیں، اس لیے کہ یہ پیروں کے دشمن بھی ہیں اور مکے مدینے کے بھی دشمن. ٹھیک ہے؟ یہ جن کو مطالبہ منظور ہے ہاتھ کھڑا کرے. کتابیں جو بزرگ کے مزار پہ گئے تھے، مزار پہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہی سوال غلط کرتے ہیں. آپ کسی اخبار میں لا کر دکھائیں تو صحیح کہ مفتی محمود نے خواجہ علی حجویری کے مزار پر چادر چڑھائی ہو. کوئی کسی اخبار میں نہیں یہ بات. مفتی صاحب وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے فاتحہ پڑھی. جب انہوں نے فاتحہ پڑھی تو جو مزار کا گدی نشین تھا اس نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر پر وہ امامہ ڈال دیا اور وہ چادر ڈال دی مفتی صاحب کے سر پر، یعنی امامہ باندھا اپنے ہاتھ سے اس گدی نشین نے. اتنی بات ہوئی ہے. ہم بھی وہاں تھے، اور بے شک میں اس مجلس میں موجود نہیں تھا، ہم لاہور میں تھے، اور ہمیں اس پورے واقعے کا پتہ ہے، اور کسی اخبار میں چادر چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں آیا. یہ غلط بات ہے، بات دین میں رکھیں، اس کی تصدیق کریں. اگر آپ کو وہ اخبار مل جائے وہ اخبار میرے پاس لائیں.
سوال کریں گے
وہ سوال کیا کریں گے؟ ان کو کہو کہ اخبار تو پیش کرو، سوال تو اخبار سے ہوگا. جب اخبار ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ طاہر القادری نے کہا کہ غیر ملک میں
نبی نے
یہ کہا. یہ ایک نیا طرفہ تماشا اٹھا ہے لاہور سے. اٹھا ہے یا نہیں؟ آپ کے جھنگ کا ہے. اے چانگ دی زمین بھی بڑی نرالی ہے. ٹھیک ہے؟ صدر تے بے قدر ہیں صدر میں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جنگ صدر میں شیر جنگ مولانا حکرواز بھی تو ہے، یہ بات نہیں ہے. لیکن جنگ کی سرزمین میں مرزا قادیانی کے اس نطفے کو بھی پناہ دی ہے ربوا میں. ٹھیک ہے نہیں؟ یار یہ بڑے وسیع و ظرف ہیں آپ لوگ، آپ بڑے وسیع و ظرف ہیں کہ نہیں؟ ایسے من گھڑت مفکر کو بھی آپ نے جگہ دی ہے کہ جتنی تبلیغ میں نے کی اس سے پوچھو کہ کس سن میں جناب گئے تھے، کتنے سال تبلیغ کی ہے. پیغمبروں نے دانت توڑوائے، نبی زخمی ہوئے، نبی شہید ہوئے، 40,000 پیغمبر شہید ہوئے، صحابہ نے مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا کے کونے کونے میں گئے اور ملکوں میں آباد ہوئے، وہاں ان کی قبریں بنی. تو یہاں ایئر کنڈیشن کوٹھی اور کار میں بیٹھ کر کہتا ہے جتنی میں نے تبلیغ کی نبی نے کی، تیرے جیسا جھوٹا مفکر پاکستان میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ریڈیو ٹیلی ویژن کو تیرے جیسا ٹاؤٹ تو چاہیے تھا کہ جو ہر دیگ میں فٹ آ جائے. ٹھیک ہے؟ ہر دیگ میں تیرے جیسا چاہیے تھا، وہ مل گیا. ایسے ایسے ابو الفیض فیضی جیسے اور ایسے ایسے درباری ملا پاکستان میں کئی آئے اور کئی گئے، کوئی بھی اہل حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. یہ ایک میرے پاس رسالہ ہے، اس کا نام ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ. دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شرک اور بدعت کے بارے میں جو ملفوظات بیان فرمائے ہیں، اور شرک اور بدعت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، کتنا سخت عقیدہ شرک اور بدعت کے بارے میں، یہ سارا اس میں موجود ہے. اور یہ کتاب ہے تحفہ احباب، شیعہ کے 50 سوالوں کا جواب ہے. دوسری کتابوں تھیلے میں
شیعہ کی 50 سوالوں کا یہ جواب ہے. اور اس کے علاوہ یہ سیدنا امیر معاویہ میری ایک کتاب ہے, یہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کے لیے میں نے کافی عرصہ پہلے لکھی تھی, یہ بھی بڑی معلوماتی دستاویز ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک چارٹ ہے خلافت راشدہ, آپ اس کو دیکھیں, بڑا معلوماتی چارٹ ہے, گھر گھر میں یہ چارٹ ہونا چاہیے. یہ ایک چارٹ ہے علماء ختم نبوت کے بارے میں, 40 قرآن کی آیتیں 40 حدیثیں اس میں موجود ہیں, اور ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے. جس گھر میں یہ ہوگا وہ گھر آفات سے محفوظ رہے گا. یہ تعویذ کا تعویذ ہے, چارٹ کا چارٹ ہے, 40 قرآن کی آیتیں 40 حدیثیں ہیں. دکانوں پر برکت کے لیے, مکانوں پر برکت کے لیے یہ چارٹ ضرور لگائیں. اور یہ ایک میرے پاس چارٹ ہے اکابر اہل سنت علماء دیوبند کا تعارف اور ان کی خدمات, آپ اس کو دیکھیں, بڑا معلوماتی چارٹ ہے, 70 کتابوں کا نچوڑ ہے اور 250 علماء دیوبند کا اس میں تعارف ہے. اور اس کے علاوہ ایک اعلان ضروری سن لیں, ایک کتاب ہمارے پاس باہر ایرانی انقلاب بھی موجود ہے, مولانا منظور نعمانی نے بڑی تحقیقی انداز میں کتاب لکھی ہے, اور ایک کتاب خمینیزم اور اسلام, وہ بھی ہمارے پاس کچھ نسخے اس کے باقی رہ گئے ہیں, وہ بھی آپ باہر سے لے سکتے ہیں, سٹال باہر لگا ہوا ہے. اور ایک اعلان ضروری سن لیں کہ پاکستان میں رافضیوں نے امامیہ جنتری شائع کی ہے اور اسماعیلی جنتری, اس کے جواب میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ہم خلافت راشدہ جنتری شائع کر رہے ہیں. کون سی جنتری شائع کر رہے ہیں؟ خلافت راشدہ جنتری. خلافت راشدہ جنتری میں تمام صحابہ کا تعارف ہے, 120 سے زیادہ صفحات کی وہ جنتری ہوگی, بڑی معلوماتی جنتری ہے. اس میں ابو بکر عمر عثمان علی کا تعارف اور تمام صحابہ کا تعارف ہے, 1400 سال کی اسلام کی تاریخ ہے اس میں, بڑی معلوماتی. اس کے فارم رکنیت کے تمام فارم رانا نواز صاحب کے پاس ہم نے پہنچا دیے ہیں. سارے جھنگ شہر کے, جھنگ صدر کے اور دوسرے تو نوجوانوں سے درخواست ہے, ماسٹر پروفیسر پڑھے لکھے لوگ, نوجوان صحابہ کے عاشق نوجوان, اس جنتری کے فارم پر کریں, اور انشاءاللہ ایک 15-20 دن تک وہ جنتری بھی آ رہی ہے. میں یہ الفاظ پہ ختم کرتا ہوں, آخر دعوانا ان الحمدللہ.
صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل, صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل, صحابہ